نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتنا وزرعت. انسانی فطرت میں ڈر اور خوف رب تعالیٰ نے رکھا ہے. وسوسے اور خدشات بھی انسانی فطرت کا حصہ ہیں. شک کا عنصر انسان میں بدرجہ حتم موجود ہے, لیکن یہ انسان کے اپنے رویوں پر منحصر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو رب تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں وہ بظاہر تو نگیٹو ورچوز دکھائی دیتی ہیں, لیکن انسان اپنے رویوں سے ان تمام چیزوں کو مثبت طریقے سے استعمال کر لیتا ہے اور پوائنٹ آف ڈس ایڈوانٹیج سے پوائنٹ آف ایڈوانٹیج پر چلا جاتا ہے. شک جہاں انسان کو برباد کر دیتا ہے, اگر اسی شک کو ہم مثبت سمت میں لے جائیں, اس سے مثبت کام لے لیں, تو یہی شک انسان کے علم میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. ایک سیمینار میں پاکستان کے بڑے معروف محقق اور دانشور ہیں, انہوں نے ایک پیپر پڑھا تھا, تو ان کی تحقیق کے مطابق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کہنے کے مطابق, یہ میرا خیال نہیں ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ حضرت امام غزالی آگے اس لیے نہیں بڑھ سکے کہ ان میں شک آ گیا تھا, جبکہ اس کے برعکس میرا یہ خیال ہے کہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو امام غزالی بنانے میں ان کے اس شک کے پہلو کا بڑا دخل تھا. کہ جو چیز انہوں نے دیکھی یا جو چیز پڑھی یا سنی, مشاہدہ کی, اس میں شک کا پہلو پیدا ہوا, تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تحقیق کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ علم کے انتہائی بلند مقام تک جا پہنچے. تو یہ شک کو مثبت رنگ دے دینے کی بہترین مثال میرے نزدیک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. میں اور آپ, ہم سب ہمیشہ فکر مند رہتی ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی نہ ہو جائے. جناب بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک موقع پر فرمایا کہ رزق کی چار قسمیں ہیں. ایک رزق مقسوم ہے, دوسرا رزق مضموم, تیسرا رزق مملوک, اور چوتھا رزق موعود. رزق مقسوم وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور وہ انسان کو مل کر رہے گا. اسی رزق کے بارے میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا تب وقت کہ وہ اپنے رزق کا آخری نوالہ نہ کھا لے. دوسرا رزق مضموم ہے, یہ وہ رزق ہے جو انسان کو وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے. اور رزق مملوک وہ ہے جو انسان اپنے اثاثے بناتا ہے, اس کے ذریعے تجارت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے. اور رزق موعود وہ ہے جو درویشوں کو رب تعالیٰ بغیر ذرائع کے عطا فرماتا ہے. کہ قرآن میں اس نے ان لوگوں کے رزق کا وعدہ کیا ہے جو اس کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. بابا صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ رزق مقسوم پر انسان کو توکل کرنی چاہیے. لیکن رزق مضموم اور رزق مملوک میں توکل نہ کرے. اور رزق کی چوتھی قسم تو ہے ہی درویشوں کے لیے کہ جو رب پر توکل کر کے بیٹھتے ہیں اور رب ان کو مختلف ذرائع سے مختلف اسباب بنا کر رزق باہم پہنچا دیتا ہے. تو اگر رزق مقسوم ہے تو پھر ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ رب ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا, رب تعالی ہمارے اولاد کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. جو رزق اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ بہرحال ہم تک پہنچے گا, ہر حال میں آئے گا, نہ اس میں ایک اونس کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک اونس بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ گارنٹیڈ ہے, رزق مملوک ہماری کوششوں سے مشروط ہے کہ ہم جتنی کوشش کر لیں گے ہمیں اتنا ہی مزید رزق عطا ہو جائے گا. تو اس منیمم رزق کی گارنٹی کے ساتھ ہمارے پاس جواز نہیں رہتا کہ ہم خوف زدہ ہوں کہ معلوم نہیں کل کیا ہوگا, رزق ملے گا یا نہیں. یہیں اسی محفل میں ایک مرتبہ گفتگو کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان سے غلط کام تین ہی طریقوں سے کرائے جا سکتے ہیں, یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان صرف تین طریقے ہی سے بلیک میل ہو کر غلط کام کرنے پر تیار ہو جائے گا. اور لطیفہ یہ ہے کہ وہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خوف ہو کہ ہماری جاب چلی جائے گی, ہمارا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا, تو اس کا ڈراوا دے کر, اس کی دھمکی دے کر کوئی ہم سے غلط کام کرا لے گا, جبکہ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے رہتے ہیں کہ رازق صرف رب ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر غلط کام کرا لے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سبھی یہ مالا جپتے رہتے ہیں ہر محفل میں کہ میری زندگی اور موت صرف رب کے اختیار میں ہے, نہ کوئی شخص مجھے ایک منٹ زندہ رکھ سکتا ہے نہ کوئی ایک منٹ پہلے موت دے سکتا ہے. لیکن اسی کے خوف سے ہم غلط کام کرتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رسوا کرنے کی دھمکی دے کر کوئی ہم سے کام کروا لے, جبکہ اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں, ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. تو جب عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہیں تو پھر ہمیں ڈر کس کا. اسی طرح یہ رزق کا جو اندیشہ اور خدشہ ہمارے دل میں رہتا ہے, اس سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. کوئی لوٹا پھیرنے والے صاحب ہمیں مل جائیں جن سے ہم یہ ایشورنس لے لیں کہ ہمارا رزق ختم نہیں ہوگا, یہ بھی ایک تماشا ہے کہ رب جس نے وعدہ کیا کہ رزق دینے والا میں ہوں, جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رازق میں ہوں تو یہ اس کا دعویٰ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے, دونوں ہی باتیں ہیں. تو ہم رب کے وعدے پر تو یقین نہیں رکھتے, لیکن اس کا بندہ جو لوٹا پھیرنے والا ہے اس کی کہی ہوئی بات پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں. اس بات سے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک فرمان یاد آیا کہ انسان کے دل کی تین قسمیں ہیں. شاید میں اس کو اردو میں اس طرح پوری طرح صحیح بیان نہیں کر پاؤں, یا یوں کہیے کہ انسان کے دل کی تین کیفیات ہیں, یہ زیادہ صحیح ہے. ایک ہے قلب سلیم, दूसरा है कल्ब मुनीब और तीसरा है कल्ब शहीद। तो कल्ब सलीम का मकाम इंसान के लिए उस वक्त आता है जब इंसान के दिल में सिवाय रब के और कोई नहीं रहता, इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ रब बसता है। वो मकाम कल्बे सलीम का है। और जब इंसान तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, जिसे तौबतुन नसूह कहते हैं, जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उसका दिल कल्ब मुनीब के मकाम पर जा पहुंचता है। और जब किसी शख्स को रब ताला ये तौफीक बख्श दे कि उसे हर चीज में रब का जलवा दिखाई देने लगे तो कल्ब शहीद के मकाम पर है। हम लोग अक्सर दरवेश और फकीर हजरात के पास जाके ये सवाल पूछते रहते हैं कि मैं रब तक कैसे पहुंच सकता हूं। इंसान और रब के दरमियान हिजाब सिर्फ उसकी दिल की आलाइशों का है। जब इंसान के दिल से आलाइशें खत्म हो जाती हैं, दुनियावी आलाइशें निकल जाती हैं, तमाम गुस्सा, कीना, इंतकाम, झूठ, ये 10 आलाइशें हैं, जब इंसान का दिल साफ हो जाता है इन आलाइशों से तो इंसान रब तक जा पहुंचता है, वो हिजाब उठ जाता है। हम गलत तौर पर यह समझते हैं कि रब तस्बीहां फेरने से मिलता है, रब दिलों को साफ करने से मिलता है, दिलों को तमाम आलाइशों से पाक करने से मिलेगा। तो जो शख्स ये चाहे कि मैं रब तक जा पहुंचूं, उसको अपने दिल को इस तरह से साफ करना होगा कि वो कल्ब की तीनों कैफियतें हासिल कर ले। कल्ब सलीम भी हासिल हो जाए कि उसके दिल में सवाय रब के कोई ना रहे, इस तरह तौबा कर ले कि दोबारा गुनाहों के करीब न जाए, कोई गलत काम ना हो, और कल्ब शहीद का मकाम हासिल कर ले कि जिस चीज का वो मुशाहिदा करे उसमें उसे रब का जलवा दिखाई दे, तो इंसान रब तक जा पहुंचता है। एक और चीज जो इंसान की बदतरीन दुश्मन है वो इंसान की जुबान है, और जुबान की तौबा बड़ी जरूरी है। वैसे तो सभी आज़ा की तौबा अहम है, लेकिन फकीर सबसे ज्यादा जो जोर देते हैं वो जुबान की तौबा से देते हैं कि जुबान से कोई ऐसी बात अदा न हो हमारे जो न कहने की हो। एक दरवेश ऐसे गुजरे हैं जिन्हें जनाब हमीदुद्दीन नागौरी साहब ने कोट किया कि मैं एक ऐसे दरवेश से मिला जो लोगों से गुफ्तगू ही नहीं करते थे, खामोश रहते थे। मैं उनके पास 10 साल बैठा, उन 10 सालों में मैंने उन्हें कभी गुफ्तगू करते नहीं सुना, लेकिन एक दिन उन्होंने एक जुमला अदा फरमाया। अपने मुरीदैन जो उनके इर्द गिर्द बैठे थे उनसे फरमाया कि अपनी जुबान को वो बात कहने से रोक लो जो ना कहने की है तो तुम्हारी आखिरत समर जाएगी। और उसके फौरन बाद फरमाया कि ये मैंने क्या किया, ये बात तो ना कहने की थी जो मैंने कह दी, तो अपनी जुबान को दांतों में इतनी जोर कर दबाया कि उससे खून जारी हो गया। तो दरवेश अपनी जुबान के बारे में बहुत मोहतात होते हैं कि जुबान से कोई ऐसे अल्फाज न निकल जाए जो ना कहने के हों, क्योंकि انسان کے تمام اعضاء اگر پھنستے ہیں تو زبان ہی کی بدولت پھنس جاتے ہیں. گرچہ فقرا نے زبان کو تمام اعضاء کا بادشاہ کہا ہے، اسی زبان کو وہ بادشاہ بھی کہتے ہیں تمام اعضاء کا، اور اس کو سب سے بڑا دشمن بھی گردانتے ہیں. زبان بادشاہ اس لیے ہے تمام اعضاء کی کہ اس سے ذکر الہی ہوتا ہے، اور دشمن اس لیے ہے کہ زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو رب کو پسند نہیں ہیں. انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال دیتا ہے جس سے خود بخود وہ گرفت میں آ جاتا ہے. ایک جو چیز میں نے اپنے ذاتی تجربے سے سیکھی کہ ہم لوگ سبھی، میں بھی اور آپ بھی، مشکل کے وقت سخت پریشان ہوتے ہیں، اور یہ لوٹا پھیرنے والے حضرات ہم مجھے اور آپ کو سب کو اس وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہ کسی دشمن نے ہم پر کوئی عمل کیا جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. میرا تجربہ یہ ہوا کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت اگر پھنسی ہوتی ہے تو اپنے غصے کی وجہ سے ان مشکلات میں جا پھنستی ہے، کہ ہم حالت غضب میں، غصے کے عالم میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان پر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، اور غصے کے عالم میں ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ دوسروں کا دل دکھ جاتا ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے. اور رب اتنا مہربان ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کے کسی بندے کی دل آزاری کر دی جائے. خب وہ بندہ مجھ جیسا سیاہکار ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھ جیسے گناہگار بندوں اور سیاہکار بندوں سے بھی ایسا پیار کرتا ہے کہ اگر کسی ایسے سرکش بندے کا دل دکھ جائے، دل آزاری ہو جائے، تو رب تعالی اس بندے کے بہاف پر اگر وہ بندہ آپ سے کچھ نہیں کہتا پلٹ کر، تو پھر رب اس کی مدد کو آتا ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ مشکلات کا شکار ہوئے ہوئے میں نے پائے کہ وہ غصے کے وقت اپنے الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے مخاطب کی دل آزاری ہو جاتی ہے. I'm sorry کہ آج موضوع پر میں ٹک نہیں رہا، کسی ایک موضوع پر بات نہیں کر رہا، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو بظاہر تو کسی ایک موضوع کے بارے میں نہیں ہیں، لیکن در حقیقت ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں، کہ یہ جو ہماری کیوریوسٹی ہے، ایک تجسس ہمارے اندر سب کے، کہ رب کو کیسے پایا جا سکتا ہے. تو یہ رب کو پانے کے، رب کو جیتنے ہی کے نسخے ہیں سب، یہ اسی ڈائریکشن میں ہے. آپ سے میری ملاقات چونکہ نومبر کے بعد اب ہو رہی ہے، تو کل میں سوالات بھی بہت سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوالوں کے جواب عرض کر دوں. در حقیقت میں نے یہ پایا کہ بجائے اس کے کہ انسان خود بولے، تو اپنی گفتگو میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، لیکن یہ جو سوالات آتے ہیں ان کے جواب کے ذریعے سے جو علم تقسیم ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو، سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیز یہ فرما دیں کہ زیادہ فضیلت درود کی ہے یا سلام کی. اس موضوع پر پہلے بھی کئی بار بات ہوئی کہ سلام سے مراد درود شریف ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود بھیجا جا سکے بھیجیں، کوئی سا درود شریف پڑھ لیجئے، سب एक से एक अफजल है, लेकिन चूंकि नमाज में हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो बेहतर है कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लिया जाए। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि रूह की लताफत और बालिदगी से क्या मुराद है, इनके क्या कोई मयार होते हैं, यानी अच्छी रूह और बुरी रूह। इनके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब मैं पहले अर्ज कर दूं, ताकि पहले हिस्से का जवाब जब मिले तो फिर वो ज्यादा क्लियर होगा। रब ताला ने इंसान को बेहतरीन तकवीम पर पैदा किया है, बेहतरीन तवाजुन पर पैदा किया है, सूरह 3 में है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हैसियत एक ऐसे कागज की सी होती है जो सफेद है, जिस पर कुछ तहरीर नहीं है, लेकिन रब ताला ने उसकी रूह तख्लीक की है बेहतरीन तकवीम पर। अब ये माँ बाप के इख्तियार में है कि वो सफेद कागज जो कोरा है उस पर जो चाहे वो तहरीर कर दें, कुरानी आयात तहरीर कर लें या नाजेबा अल्फाज तहरीर कर दें। तो जिस तरह से हम बच्चे की तरबियत करते हैं, जो कुछ हम बच्चे को सिखाते हैं, उसकी शख्सियत वैसी ही उठती है। रूह तो उसकी अच्छी है, लेकिन शख्सियत का निखार माँ बाप के हाथों आता है। और हम गलत तौर पर यह समझते हैं कि हम बच्चे को नसीहतों और डूज एंड डू नॉट्स के जरिए कुछ सिखा लेंगे। बच्चा ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखता है, जो कुछ वो हमें करते हुए देखता है उसी को कॉपी करता है, उसी से वो सीखता है। ये शख्सियत उसकी आखिरत कमाने में काम आती है। जैसी शख्सियत होगी वैसी ही आखिरत बिल्डअप हो जाएगी। मेरी बेटी की ट्रांसफर हो गई यूके, उन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल कराया। वो मेरी बेटी तो यहीं की पढ़ी हुई है, तो यहीं के निज़ाम तालीम की वो आदी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बच्ची को स्कूल जाते हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस बच्ची को अंग्रेजी के अल्फाबेट्स की पहचान भी नहीं हुई, ABC की। तो स्कूल की हेड टीचर के पास गई मेरी बेटी और जाकर उनसे कहा कि मेरी बच्ची यहाँ 6 महीने से पढ़ रही है आपके स्कूल में और अभी तक उसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स की पहचान नहीं हुई। तो हेड टीचर ने बगैर कोई माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किए कहा कि आप दुरुस्त कहती हैं, हम इसे मजीद 1 साल तक कुछ नहीं पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ प्री स्कूल ईयर में बच्चे को दूसरे के हकूक को रेस्पेक्ट करना और अपने हकूक को प्रोटेक्ट करना सिखाया जाता है। ये बताया जाता है कि दूसरे इंसान के हकूक क्या हैं और उनको रेस्पेक्ट कैसे किया जाता है, और आपके अपने हकूक क्या हैं और उनको किस तरह से आपने प्रोटेक्ट करना है। हम प्री स्कूल ईयर में यही सिखाते हैं। ये बड़ी बारीक बात है। अगर इंसान दूसरे के हकूक को रेस्पेक्ट करना सीख गया, उसके हकूक अदा करने का ढंग सीख गया, तो आखिरत संवर गई। अगर मुसलमान ये सीखता है तो आखिरत उसकी संवर गई है। गैर मुस्लिम अगर सीखता है तो उसकी दुनिया संवर गई, उसको इनामात की बारिश उस पर हो जाएगी। इसलिए कि ये रब का फरमान है कि गैर मुस्लिम लोगों की नेकी को भी ज़ाया नहीं करता, उनकी नेकियों का आजर उनको दुनिया ही में अता कर देता है और आखिरत में उनके लिए कोई सिला नहीं है। तो गैर मुस्लिम अगर ये सीख लेता है तो उसकी दुनिया संवर जाएगी, उस पर दुनिया के इनामात की बारिश कर दी जाएगी। मुसलमान अगर ये सीख लेता है तो उसकी आखिरत समझ जाएगी। रूह सभी की अच्छी है, लेकिन उसने दुनिया में कैसे बिहेव किया आखिरत का दारोमदार इस पर है। اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آخرت قطعی طور پر اہم نہیں ہے، دنیا آخرت سے زیادہ اہم ہے، کہ آخرت یہیں بنے گی یا بگڑے گی ہماری، جیسے ہم نے دنیا میں بیہیو کیا ہے، جیسے دنیا میں ہم رہے وہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ آخرت ہماری کیا ہوگی۔ اگر ہم یہاں اس انداز میں زندگی گزار دیں جیسے رب نے کہا ہے تو آخرت ہماری سمر جائے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے تو آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ روح نہ اچھی ہے نہ بری، سب بہترین تقویم پر بنائی گئی ہیں، یہ صرف ہمارے اعمال ہیں جو اچھے ہیں یا برے ہیں۔ روح کی لطافت اور بالیدگی لمبی بحث ہے، جس طرح روح جسم کی غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اسی طرح مثبت سوچ اور ذکر رب کا یہ روح کی غذا ہے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ذکر الہی روح کی غذا ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ اور کر لیجئے کہ انسان کی پازیٹو تھنکنگ، ان دونوں چیزوں سے روح پھلتی پھولتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور اس کی پرواز بڑھتی ہے۔ جتنی زیادہ طاقتور روح ہوگی اتنی اس کی پرواز بلند ہوگی، وہی روح کی لطافت و بالیدگی کہلاتی ہے۔ ان کا تیسرا سوال ہے کہ نماز میں رکوع کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جس کے معنی ہیں اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو یہ سننا کیا ہے، یعنی دعا کا قبول کرنا یا نماز کا قبول ہونا؟ میں 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو عرض کر سکوں، نہ کر سکا تو مجھے یاد دلا دیجئے گا کہ اسی موضوع کو اگلی اتوار ہم جاری کریں رکھیں گے۔ نماز کیا ہے؟ ہم نیت کرتے ہیں دل میں کہ نماز واسطے اللہ تعالی کے، ہم یہ نماز اللہ کی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں، یہ اس کی بزرگی اور برتری کا اقرار ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہم بادب کھڑے ہوتے ہیں حالت قیام، اس میں بادب کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے، سیدھے کھڑے ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں ہمارے آگے، اور سر ہمارا جھکا ہوا ہو، یہ بادب کھڑے ہونے کا پوسچر ہے۔ ہم تکبیر اولی ادا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، رب سب سے بڑا ہے، یہ ہم نے اس کی بڑائی کا اقرار بھی کیا، اعلان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہاتھ کانوں تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ہاتھ اس طرح کھلے ہوتے ہیں۔ یہ پوسچر انسان کا وہ پوسچر ہے جہاں وہ سبمٹ کرتا ہے، ہاتھ جب کھڑے کر دیتا ہے تو سبمٹ کر رہا ہوتا ہے، اور کسی چیز کی بہت زیادتی کا اقرار بھی ہاتھ اٹھا کر کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز بہت بڑی ہے، بہت زیادہ تھی، میں ہم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہیں، وہ اس کے بہت زیادہ حد سے بڑی بھی چیز کا اقرار ہاتھوں کے اشارے سے بھی ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں سبھی۔ تو ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر اولی میں، اور اس کے ساتھ ہم ہاتھوں کی موومنٹ سے ٹوٹل سبمیشن میں بھی جاتے ہیں، اور رب تعالی کی بڑائی حد سے زیادہ ہے اس کا اشارہ بھی وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، مؤدب کھڑے ہیں، اور سورہ فاتحہ پہلے اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہم کی ابتدا ہی شکر گزاری کے الفاظ سے ہے، اس کی تعریف ہم سب بیان کرتے ہیں اور پھر دعا ہے اس میں آ گئے. تو چونکہ نماز کو کہا یہ جاتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو سجدے میں جاتے ہیں تو جو ہم پڑھتے ہیں، اور بار بار اللہ اکبر ادا کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس کی ثنا و حمد ہے، اس کے بڑائی کا اقرار بھی ہے اور اعلان بھی ہے، اس میں اس کی تعریف بھی ہے نماز میں اور اس میں دعا بھی ہے. اس لیے عرب کے لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ نماز بذات خود دعا ہے. تو یہ جو رب تعالیٰ جو انسان نے سوال کیا کہ ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سم اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو یہ اصل میں اس دعا کی طرف اشارہ ہے، اور اس تعریف کا بھی کہ قبولیت کا، کہ تو نے جو میری ثنا بیان کی وہ میں نے قبول کی، جو تو نے دعا کی اس نماز میں اس کو میں نے قبول کیا. یہ جو اس کا ترجمہ ہے سم اللہ لمن حمدہ کا، کہ اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یہ وہ ہے سب. یہ چوتھا سوال کیا ہے کہ آپ کے مرشد نے ایک لفظ آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگیں، لیکن آپ نے دعا مانگی تھی جس پر وہ آپ سے ایک سال ناراض رہے تھے، آپ نے انہیں منایا کیسے تھا یا معافی کیسے مانگی تھی؟ انہوں نے سند اس کی جناب ممتاز مفتی صاحب کی کتاب سے دی ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں تحریر کیا. ایک چیز یاد رکھیے، یہ مجھ جیسے چھوٹے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی معافی مانگے اور ہم اسے معاف کر دیں، لیکن بڑے لوگ اس انتظار میں نہیں ہوتے کہ کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے، بلکہ وہ دوسرے کو بغیر معافی مانگے ہی دل میں معاف کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ درویش لوگ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے، جو خفگی کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ صرف یہاں سے اوپر اوپر ہوتا ہے، زبان سے ہی ہے اظہار، دل میں ان کے خفگی کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. وہ کبھی اپنا حال خراب نہیں کریں گے اللہ کے کسی بندے کے خلاف دل میں غصہ رکھ کے. ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آلائش ہے یہ غصہ کہ دل میں رہے. تو بڑے لوگ یا درویش لوگ یا فقیر لوگ دل میں کسی کے خلاف نہ کوئی غصہ رکھتے ہیں، نہ کوئی رنج، نہ کوئی کینہ، نہ دشمنی، نہ انتقام کا جذبہ، ان کے دل صاف ہوتے ہیں. تو وہ ایک وقتی خفگی ہے، انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ تم نے میری محنت ضائع کر دی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسم اعظم انہوں نے عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے تو مجھے بچایا تھا یہ کہہ کے کہ اس کے بعد دعا نہ مانگنا. تو کیونکہ اسم اعظم سے کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا نام لسٹ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو کوئی درویش، کوئی فقیر کبھی اسم اعظم پڑھ کے دعا نہیں مانگتا. تو وہ مجھے بچا رہے تھے بغیر مجھے یہ بتائے کہ میں نے تمہیں اسم اعظم دیا ہے. یہ بہت بعد میں انہوں نے ڈسکلوز کیا. تو مجھے معافی مانگنے کی نوبت کبھی آئی ہی نہیں، ڈانٹ بہت کھائی ان سے. کئی بار عزت میں یہاں تک اضافہ ہوا کہ میں کمرے سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. تو میں نے حکم کی تعمیل کی، باہر چکر لگا کے پھر آ کے بیٹھ گیا کہ حکم اتنا ہی تھا کہ کمرے سے نکل جاؤ، یہ نہیں فرمایا تھا واپس نہ آنا. باہر کا ایک چکر لگایا، جا کے بیٹھ گئے، پھر معاملات درست. اب یہ مختلف عالم کے بارے میں کسی صاحب نے سوال کیا ہے، تو چونکہ آدھا منٹ ہے تو میں صرف ایک عالم کے بارے میں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں. کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو عزراء کرم عالم حیرت عالم جبروت اور عالم جمال کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. عالم حیرت وہ مقام ہے, اس کو مقام حیرت بھی کہتے ہیں. مقام حیرت وہ ہے جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے, وہاں عالم حیرت شروع ہوتا ہے, وہ مقام حیرت ہے. تو کئی اولیاء کرام اس مقام پر پہنچے, تفصیل میں آپ سے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار عرض کر دوں گا. سوال اسی طرح رکھ رہا ہوں میں, تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.